بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے آج ہم کتاب داستان امیر حمزہ کی چھٹی جلد شداد جادوگر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس کی مصنف مقبول جہانگیر ہیں. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartabar.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. شہزادی اطلس پوش. اس داستان کے پانچویں حصے میں امیر حمزہ کوکاف میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کوہستان کے بادشاہ بہمن، زفین، بختک اور نوشیروا نے عہد کیا تھا کہ آئندہ بغاوت نہ کریں گے اور امیر حمزہ کی اطاعت انہیں دل و جان سے قبول ہے. چنانچہ یہ سب لوگ بہت دن تک بہمن کے مہمان رہے اور کئی جشن منائے گئے. ایک روز آدھی پہلوان نے امیر حمزہ سے کہا، بھائی حمزہ، ملک و حسان میں چارہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے اونٹ اور گھوڑے بھوکے مر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہوں. یہ سن کر حمزہ فکر مند ہوئے، سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے. اتنے میں زفین نے ہاتھ باندھ کر کہا، جناب والا میرے علاقے میں تشریف لے چلیے، وہاں دانا گھاس بہت ہے. تب امیر حمزہ نے اپنے لشکر کو اجازت دی کہ کوہستان سے کوچ کرے اور زفین کے علاقے کی جانب روانہ ہو. نوشیروا نے اس موقع پر امیر حمزہ کو علیحدگی میں لے جا کر کہا، اے حمزہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اب ضعیف اور کمزور ہو گیا ہوں، حکومت سے جی اچاٹ ہو رہا ہے. دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ شہزادہ شہریار کو تخت پر بٹھاؤں اور خود زندگی کا باقی حصہ خدا کی یاد میں بسر کروں. بادشاہ کی یہ بات سن کر امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے. پھر بولے، جہاں پناہ، میں ہر طرح آپ کا فرما بردار ہوں، تخت و تاج کی مجھے خواہش نہیں، یہ آپ کی چیز ہے، جسے جی چاہے بخش دیں. یہ سن کر نوشیروا نے امیر حمزہ کو گلے سے لگایا اور کہا، مجھے تم سے اسی سعادت مندی کی امید تھی. بہرحال اب میں بزرگ مہر کو ساتھ لے کر مدائن جاتا ہوں اور شہزادہ شہریار کی تخت نشینی کا انتظام کرتا ہوں. نوشیروا تو بزرگ مہر اور بخت کو ساتھ لے کر مدائن چلا گیا اور امیر حمزہ کا لشکر زفین کے علاقے میں آ گیا. بہمن بھی امیر حمزہ کے ساتھ آیا. چند روز بعد مکے سے ایک مقاصد حوجہ عبد المطلب کا خط لے کر آیا. اس میں لکھا تھا، جان سے زیادہ عزیز بیٹے حمزہ، بہت دن سے تمہاری کوئی خبر نہیں سنی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں بالکل بھول گئے ہو. اگر ممکن ہو تو چند روز کے لیے یہاں آؤ اور اپنے بوڑھے باپ کے بے قرار دل کو آرام پہنچاؤ. امیر حمزہ یہ حد پڑھ کر بے چین ہو گئے. فوراً اپنے یاروں کو جمع کیا اور کہا، میں والد سے ملنے مکے جاتا ہوں، خدا نے چاہا تو جلد لوٹ آؤں گا. میری غیر حاضری میں بہمن میری کرسی پر بیٹھے گا اور سب پر فرض ہے کہ بہمن کی اطاعت کریں. پھر اس نے بہمن کی طرف دیکھ کر کہا، میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تو میرے دوستوں اور میرے فرزندوں اور لشکر کا خیال رکھے گا. اس ان کا بہمن حمزہ کے قدموں پر گرا اور ہاتھ جھوڑ کر کہنے لگا، اے امیر، میری کیا مجال کہ آپ کی کرسی پر بیٹھوں، میں آپ کا غلام ہوں، میری جگہ لندھور کو اپنا نائب مقرر فرمائیے کہ وہ ہر طرح سے اس خدمت کے لائق ہے. حمزہ نے بہمن کی بات سنی تو زور دے کر کہا، نہیں، ہماری کرسی پر تم ہی کو بیٹھنا ہوگا، لندھور کو ہم نے دوسرے کاموں کے لیے مقرر کیا ہے. بہمن نے سر جھکایا، حمزہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور چپ چاپ کھڑا رہا. قصہ مختصر. بہمن کو اپنی جگہ سونپ کر امیر حمزہ مکے کے لیے تیار ہوئے. عمر و عیار نے ساتھ جانا چاہا مگر حمزہ نے منع کیا اور کہا کہ میں سلطان بخت مغربی کو ساتھ لے چلتا ہوں، باقی سب لوگ یہیں رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے ملکہ مہر نگار کو دلاسہ دیا کہ گھبرانا مت، جلد واپس آؤں گا. مکے میں حاجہ عبد المطلب بے قراری سے امیر حمزہ کا انتظار کر رہے تھے. ایک دن صبح صبح غلاموں نے آ کر حمزہ کر کہا کہ حمزہ آ رہے ہیں. حاجہ فوراً گھر سے نکلے اور بیٹے کے استقبال کو گئے. حمزہ نے باپ کے قدموں کو بوسا دیا، پھر گلے لگ کر دیر تک روتے رہے. اس کے بعد شہر میں آئے اور باری باری ہر شخص سے ملے. ایک روز کا ذکر ہے، امیر حمزہ نے اپنے جانسار دوست سلطان بخت مغربی کو ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگل کی راہ لی. بہت دنوں سے ان کا جی شکار کھیلنے کو چاہتا تھا لیکن موقع نہ ملتا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ اس روز کوشش کے باوجود شکار نہ ملا. سلطان بخت مغربی نے امیر سے عرض کیا کہ واپس شہر چلیں اور شکار کا خیال چھوڑ دیں، لیکن حمزہ نہ مانے اور ناراض ہو کر کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، بہتر ہے کہ یہیں آرام کرو یا واپس چلے جاؤ. جب تک میں عمدہ سا شکار حاصل نہ کر لوں گا واپس نہ جاؤں گا. अभी वो कह ही रहे थे कि अचानक एक सुनहरी हिरन दिखाई दिया। अमीर हमजा उसे देखते ही बेचैन हो गए। वक्त मगरिबी से कहा, मैं इस हिरन के पीछे जाता हूँ, इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करूंगा, तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। ये कहकर घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताकों में रवाना हुए। सुल्तान वक्त मगरिबी हैरान परेशान खड़ा उनको हिरन के पीछे जाते देखता रहा। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे और अंदेशे पैदा हो रहे थे। सूरज गुरूब हो गया और आसमान पर चौदहवीं का चांद नमूदार हुआ। उसकी तेज चमकीली चांदी में जंगल इंतहाई हसीन दिखाई दे रहा था। हिरन चौकड़ियां भरता हुआ इधर से उधर दौड़ रहा था। एक दफा अमीर हमजा उसके इतने नजदीक पहुंच गए कि वो आसानी से तीर का शिकार बन सकता था, मगर वो इस खूबसूरत हिरन को जिंदा पकड़ना चाहते थे। उन्होंने देख लिया था कि हिरन के लंबे लंबे सींग भी सोने के हैं और इसके गले में मोतियों का एक कीमती हार भी लिपटा हुआ है। वो समझ गए कि हिरन किसी ने पाल रखा है और मुमकिन है कि इसका मालिक उसे ढूंढता फिर रहा हो। कहते हैं कि 3 दिन और 3 रातें अमीर हमजा इस हिरन के पीछे लगे रहे, लेकिन वो किसी तरह काबू में न आया। आखिर एक लकोदक सहरा में पहुंचकर वह निगाहों से गायब हो गया। अमीर ने उसे बहुत तलाश किया मगर किसी कहीं सुराग न पाया। तंग आकर उन्होंने वापस जाने का फैसला किया मगर रास्ता भूल गए और सहरा में भटकने लगे। भूख और प्यास के हाथ में जान निकलने लगी। ये कहीं कुछ फासले पर एक नखलिस्तान दिखाई दिया। वहां पहुंचे तो देखा कि सौदागरों का एक काफिला उतरा हुआ है। सौदागरों के सरदार ने अमीर हमजा का इस्तकबाल किया, पानी पिलाया, घोड़े के लिए दाना मुहैया किया, फिर हाल पूछा कि इस नौजवान के ऐ नौजवान तू कौन है और कहां से आया। अमीर हमजा ने मसलहत इसी में देखी कि इन सौदागरों का अपना असली नाम पता ना बताया जाए। वो कहने लगे, भाई मैं भी तुम्हारी तरह सौदागर हूँ। कजाकों ने मुझे लूट लिया, मेरे साथी और नौकर जाकर सब मारे गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और अब कई दिन तक सहरा में भूखा प्यासा भटकने के बाद इधर आ निकला हूँ। ये दास्तान सुनकर वो शख्स बहुत मुतासिर हुआ। कहने लगा, कोई अंदेशा न करो, हम हर तरह तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, जब तक जी चाहे हमारे पास रहो। दो वक्त खाना और जरूरत की हर चीज तुम्हें मिलती रहेगी। यहाँ से चंद कोस पर एक अजीम शान शहर आबाद है। हमारा काफिला वहीं जा रहा है। उम्मीद है कि सब तजारती सामान अच्छे दामों बिक जाएगा। गर्ज अमीर हमजा कई रोज इस काफिले में रहे और इन लोगों ने अच्छी तरह उनकी हाथे तवज्जो की। एक दिन अमीर हमजा फिरते फिराते इस चहराग से कुछ दूर एक आबादी में गए। क्या देखते हैं कि बुड्ढा आग पर हिरन का गोश्त भून रहा है और गोश्त की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। बुड्ढे ने उन्हें देखकर कहा, आओ मियां मुसाफिर खाना खा लो। अमीर हमजा फौरन घोड़े से उतरे और हाथ मुंह धोकर दस्तरखान पर आन बैठे। बुड्ढे का ख्याल था कि जवान 2-3 कबाब खाकर उठ खड़ा होगा, मगर हमजा को इस वक्त जोर की भूख लगी थी। देखते देखते सारा गोश्त चट कर गए और बुड्ढा भूखे पेट उठ खड़ा हुआ। अमीर समझे कि वो गोश्त लेने जा रहा है। कहने लगे, बड़े मियां जरा जल्दी आना और ज्यादा गोश्त लाना, मेरी भूख चमक उठी है। ये सुनकर बुड्ढा ताश में आया और चीख कर बोला, क्या मैंने गोश्त की दुकान खोल रखी है जो ला लाकर तुझे खिलाऊंगा? अगर मुझे मालूम होता कि तू सब कुछ अकेला ही हड़प कर जाएगा तो कभी खाने की दावत ना देता। अब तो हम शर्मिंदा हुए। बुड्ढा से माफी मांगी और कहा, बड़े मियाँ मुझे माफ कर दीजिए, भूख की वजह से कुछ ख्याल ना रहा। यहाँ से कुछ दूर सौदागरों का एक काफिला ठहरा हुआ है, मैं इन लोगों का मेहमान हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए। तब उस बुढ़े का गुस्सा कुछ धीमा हुआ और वह अमीर हमजा के साथ काफिले में आया। उन्होंने अपना खाना इसके हवाले किया। बुढ़े ने हु पेट भर कर खाया और अमीर हमजा को दुआएं देता हुआ चला गया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने हैमों में जाकर सो गए, मगर चंद सौदागर जागते रहे। और जब उन्होंने देखा कि उनका मेहमान भी बेहबर सो गया है तो सरदार काफिला के पास गए और कहने लगे, हमें शक है कि इस शख्स डाकुओं का आदमी है, ऐसा न हो कि हम लुट जाएं, बेहतर है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाए। ये सुनकर सरदार के पैरों तले की जमीन निकल गई। इसी वक्त ऊंटों पर सामान तिजारत लादा डेरे हैमे बांधे और रवाना हो गए। अमीर हमजा अपने बिस्तर पर पड़े सो रहे थे। सुबह उनकी आंख खुली तो मालूम हुआ कि हर तरफ सन्नाटा है और ऊंटों की लेद के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। वो ये देखकर सब परेशान हुए, लेकिन हिम्मत न हारी, घोड़े पर सवार होकर फिर उसी बुड्ढे के पास पहुंचे और उससे सारा किस्सा सुनाया और उसने इत्मीनान दिलाया और कहा, आइए मैं आपको रास्ता बताऊं। बुड्ढा अमीर के साथ शहरा में कई रोज तक सफर करता रहा, फिर एक मुकाम पर रुका और कहने लगा, यहाँ से आप नाकी सीब में चले जाएं और ये राह शहरे अजीमुल शान की जानिब जा निकलेगी। ये कहकर बुड्ढा वापस अपनी बस्ती में आया और अमीर आगे बढ़े। कई रोज के सफर के बाद एक जंगल में दाखिल हुए। क्या देखा कि राजों का वही काफिला वहाँ मौजूद है, लेकिन इस हाल में है कि सारा सामान गायब है اور ہر شخص درختوں کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ سوداگروں کے سردار نے امیر حمزہ کو پہچان کر شرم سے منہ چھپانے کی کوشش کی۔ تب امیر نے ان سے کہا، کیوں صاحب، تم نے اچھی میزبانی کی، ہمیں رات کو سوتا چھوڑ کر چلے آئے۔ سن کر وہ رو پڑا اور کہنے لگا، بھائی مجھ سے بڑی خطا ہوئی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میری خطا معاف کر دو۔ امیر حمزہ نے ان سب کو آزاد کیا، پھر حال پوچھا۔ سوداگروں نے رو رو کر کہا، ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے، ایک رات قزاقوں کا دور ہم پر آن گرا، جی بھر کر لوٹ مار کی، ہمارے کئی غلاموں کو قتل کیا، پھر ہمیں درختوں سے باندھ کر چلے گئے۔ قزاقوں کے سردار کا نام شب رنگ ہے، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ رات کی چاہی کی مانند کالا ہے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، خدا نے چاہا تو میں ان شب رنگ قزاق سے دو دو ہاتھ کروں گا اور تمہارا مال واپس دلاؤں گا۔ ارے بھائی، تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، سوداگروں نے کہا، وہ بہت طاقتور اور وحشی ہے، اس کے ساتھی بھی ایسے ہیں، ادھر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بھلا ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنی جانیں بچا کر یہاں سے بھاگتے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سن کر حمزہ نے کہکہ لگایا اور کہنے لگا، خوف مت کھاؤ، ایک شب رنگ کیا ہزار آ جائیں تب بھی میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جنگل میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ سوداگروں کے چہرے فک ہو گئے، کہنے لگے، ڈاکو وہاں پہنچے، اب تو بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں چھپ گئے، لیکن امیر حمزہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد 20-25 آدمی سیاہ رنگ کے گھوڑے پر نمودار ہوئے، اس کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ایک حبشی غلام دوڑ رہا تھا اور اس جھنڈے پر انسانی کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امیر حمزہ کے قریب آ کر یہ قزاق رکے، ان کا سردار گھوڑے سے اترا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوداگر نکل کر بھاگے، مگر بچ کر جائیں گے کہاں؟ اے بد نصیب نوجوان، تو کون ہے اور یہاں کیوں کر آیا؟ جلد بتا ورنہ بھی تیری گردن اڑاتا ہوں۔ تجھے میرا نام سے کیا غرض؟ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، اگر کچھ زور رکھتا ہے تو آزما لے، اور یہ بھی سن لے کہ ان بے قصور سوداگروں کو میں نے رہا کیا ہے۔ یہ سن کر شب رنگ قزاق کے جلال کی انتہا نہ رہی، ایک ہولناک نعرہ مار کر امیر حمزہ کی جانب لپکا اور تلوار سے حملہ کیا۔ مگر حمزہ کے آگے اس قزاق کی کیا حیثیت تھی؟ انہوں نے کھڑے کھڑے وار بچا کر اس زور کا گونسا اس کی ناک پر مارا کہ نقصی پھوٹ گئی اور اس کے کپڑے خون میں تر بتر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دوسرے قزاق آگے بڑھے، انہوں نے امیر حمزہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، مگر شب رنگ نے چلا کر کہا، تم سب پرے ہٹ جاؤ، میں اس نوجوان سے اکیلا ہی لڑوں گا۔ سب قزاق ایک طرف جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ ناک سے خون پونچھ کر شب رنگ نے خونی نظروں سے حمزہ کو گھورا اور کہا، اے نوجوان، تیری جرات اور ہمت پر آفرین ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو بھی پہلوان ہے، کیا ہی اچھا ہوگا تم میرے گروہ میں شامل ہو جا، میں تجھے اپنا نائب بنانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ امیر نے کہکہ لگایا اور کہا، اے شب رنگ، میں تجھ پر اور تیرے پیشے پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ کام بہادروں کو زیب نہیں دیتا جو تو کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرنا اور مسافروں کو لوٹ لینا بہادری نہیں۔ ہاں، ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اور تیرے ساتھی قزاقی سے توبہ کر لیں تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ یاد رکھ، کتے کی موت مر جائے گا۔ اب تو شب رنگ کے غصے کی حد نہ رہی، تلوار چمکاتا ہوا حمزہ کی جانب بڑھا اور زوردار حملہ کیا۔ امیر نے اس کی کلائی مروڑ کر تلوار چھین لی اور گھونسے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا۔ شب رنگ بدہوش ہو گیا۔ آخر امیر حمزہ نے اسے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور چاہا کہ زمین پر دے مارے کہ شب رنگ نے گڑ گڑا کر کہا، میں تمہاری اطاعت قبول کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تب امیر نے شب رنگ کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور کہا، میں نے تجھے چھوڑا لیکن سوداگروں کا مال ان کے حوالے کر دیا۔ یہ کہہ کر سوداگروں کو آواز دی اور جھاڑیوں میں سے نکل کر سامنے آئے۔ شب رنگ نے ان سے معافی مانگی، نہایت عزت کے ساتھ اپنے قلعے میں لے گیا اور اس سامان واپس کیا۔ سوداگروں نے امیر حمزہ کو دعائیں دی اور اپنے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ شب رنگ نے ضد کر کے امیر حمزہ کو اپنے قلعے میں ٹھہرایا اور دل و جان سے ان کی ہاتھ توازوں میں لگ گیا۔ ایک دن وہ اور امیر حمزہ قلعے کے باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہی بڈھا آیا جس نے سہرا میں امیر حمزہ کو راستہ دکھایا تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ بڈھے نے شب رنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے نوجوان، اس ڈاکو نے میرا سامان بھی ایک مرتبہ لوٹا تھا، بہت مہربانی ہو اگر میرا سامان واپس مل جائے۔ میرا نام منصور ہے اور میں ایک زمانے میں بہت بڑا سوداگر تھا۔ یہ سن کر شب رنگ اپنے قلعے میں گیا اور بڈھے کا سامان لا کر باہر رکھا۔ اس سامان میں ہاتھی دان کا بنا ہوا ایک خوبصورت صندوقچہ بھی تھا جس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ نے منصور سے پوچھا، بڑے میاں، یہ صندوقچہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آہ یہ مت پوچھو ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، منظور نے جواب دیا۔ لیکن امیر حمزہ نے ضد کی اور کہا کہ میں اب تو ہر قیمت پر صندوقچہ کھول کر دیکھیں گے۔ بڈھا مجبور ہوا، اس نے ایک خاص ترکیب سے صندوقچے کا ڈھکنا کھولا اور سبز ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر نکالی۔ حمزہ اس تصویر کو دیکھتے ہی حیران رہ گئے، یہ ایک عورت کی تصویر تھی جس کے سر پر تاج رکھا تھا۔ اے نوجوان، اس شہزادی کا نام اطلس پوش ہے اور یہ دربند کامیاب کے بادشاہ کاؤس رومی کی بیٹی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی شہزادہ سے شادی کرنے کو بے قرار ہے، مگر یہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ امیر حمزہ نے منصور سے وہ تصویر خرید لی، ایک رات چب رنگ کے قلعے سے نکلے اور دربند کامیاب کی جانب روانہ ہوئے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ حیران ہوئے کہ کس راستے پر جاؤں، یہ کہیں ایک اگڈریا نمودار ہوا اور اس نے کہا، اے حمزہ یہ دونوں راستے دربند کامیاب کو جاتے ہیں۔ دائیں طرف کا راستہ 40 روز کا ہے اور بائیں طرف کا راستہ 6 مہینے کا۔ پہلے راستے پر ایک دیوانے کا قبضہ ہے، جس شخص اس راستے سے گزرتا ہے اور اس کی کھوپڑی پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ تم اس راہ پر جاؤ اور اس دیوانے کو قابو میں لاؤ۔ امیر حمزہ نے اس اجنبی کا شکریہ ادا کیا، مگر حیران تھے کہ اس سے میرا نام کیوں کر معلوم ہوا۔ آہ صبر نہ ہو سکا، پوچھ لیا، اے بھائی یہ تو بتا تم کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا، اے حمزہ میرا نام حضر ہے، خدا کے حکم سے آیا ہوں، کبھی کسی بھیس میں ہوتا ہوں کبھی کسی۔ اچھا اب دیر نہ کر اور جلد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو۔ یہ کہہ کر حضرت حضر غائب ہو گئے۔ امیر حمزہ اللہ کا نام لے کر دائیں راستے پر چل پڑے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جا بجا ندیاں اور پہاڑی چشمے رواں تھے اور جنگل میں سینکڑوں قسم کے جانور آزادی سے گھوم رہے تھے۔ 39 دن حیرت سے گزر گئے۔ 40واں دن تھا اور حمزہ ایک کھیت میں سے تربوز توڑ کر کھا رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر گرد اڑی اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا انسان نمودار ہوا۔ اس کا جسم بالکل سیاہ تھا اور ایک لنگوٹی کے سوا کوئی اور کپڑا پہنے ہوئے نہ تھا۔ سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، منہ سے رال بہ رہی تھی اور آنکھیں سرخ تھی۔ اس کے دوڑنے سے زمین ہل رہی تھی۔ ایسا طاقتور آدمی امیر حمزہ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ قریب آ کر کہنے لگا، اے بد نصیب تو کون ہے اور کیوں ادھر آ نکلا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہے۔ میں ایک مسافر ہوں اور دربند کامیاب کو جاتا ہوں، امیر حمزہ نے کہا، لیکن تو نے میری اولاد کو کیوں کر مارا؟ دیوانے نے غضبناک ہو کر اس تربوز کی طرف اشارہ کیا جو امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سن کر حمزہ ہنس پڑے۔ دیوانہ منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور وہ ڈنڈا حمزہ کے سر پر مارا۔ حمزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سے اڑ رہی ہوں، چکرا کر زمین پر گرے۔ دیوانہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا اور امیر حمزہ پر دوسرا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر دڑان سے گرا۔ بس پھر کیا تھا، ہولناک چیخ مار کر وہ حمزہ سے لپٹ گیا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سارا دن وہ دیوانہ امیر حمزہ سے کشتی لڑتا رہا اور ہزار قسم کے داؤ پہ آزمائے مگر حمزہ کو نہ گرا سکا۔ البتہ حمزہ اس کی قوت اور بہادری کے قائل ہو گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یکایک حمزہ نے نعرہ مار کر دیوانے کو اٹھایا اور سر پر گھما کر چاہتے تھے کہ زمین پر دے مارے کہ اس نے امان طلب کی۔ تب انہوں نے اسے آہستہ سے زمین پر پھینک دیا۔ دیوانے نے حمزہ کے قدم چومے اور کہا، اے نوجوان آفرین ہے تجھ پر، اب تک 10,000 آدمیوں کی کو جان سے مار چکا ہوں مگر آج سے تیرا غلام ہوں۔ اے دیوانے تیرا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ مجھے کندس کہتے ہیں، دیوانے نے جواب دیا۔ پھر امیر حمزہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور دربند کامیاب کی جانب روانہ ہوئے۔ دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ ایک جنگل میں بہت بڑا لشکر دکھائی دیا جو پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ حمزہ نے کندس دیوانے سے کہا کہ جا کر معلوم کر دے یہ لشکر کس کا ہے۔ کندس دیوانہ لشکر کے قریب پہنچا اور کہا اور ایک سپاہی سے پوچھا، کیوں میاں سپاہی یہ لشکر کس کا ہے اور کدھر جاتا ہے؟ سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ دوسرا سپاہی کہنے لگا، یہ لشکر آصف اور الیاس کا ہے۔ تب کندس دیوانے نے دوسرے سپاہی کو اس زور کا گھونسا مارا کہ وہ پٹخنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے سپاہی کندس دیوانے کی طرف لپکے اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ سپاہی نے کیا عطا کی تھی تو کہ تو نے اسے ہلا کیا؟ کندس دیوانہ ہنس کر بولا، میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، پھر اس نے کیوں جواب دیا؟ یہ سن کر سپاہیوں کو غصہ آیا اور وہ سب دیوانے پر پل پڑے۔ مگر کندس کی بے پناہ طاقت کے سامنے کسی کے پیش نہ گئی اور اس نے مار مار کر سب کا بھرکس نکال لیا. امیر حمزہ نے دیر تک کندس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا. تب وہ خود لشکر میں آئے, دیکھا کہ ہلڑ مچ رہا ہے اور کندس دیوانہ اپنی شاہزوری کے کرتب دکھانے میں مصروف ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر دیوانے کو ڈانٹا اور سپاہیوں کو سمجھایا کہ یہ پاگل ہے, اس سے کچھ نہ کہو. اس دوران میں آصف اور الیاس بھی آن پہنچے اور معاملہ رفا دفا ہوا. آصف اور الیاس نے امیر حمزہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر کا ارادہ ہے. امیر نے بتایا کہ میرا نام سعد شامی ہے, سوداگر ہوں, تجارت کا مال لے کر دربند کامیاب کو جاتا تھا کہ راہ میں قزاقوں نے لوٹ لیا. یہ دیوانہ میرا غلام ہے. یہ سن کر آصف اور الیاس نے امیر حمزہ کو تسلی دی اور کہا, سعد شامی فکر نہ کرو, ہمارے ساتھ چلو, ہم دربند کامیاب کے بادشاہ قاؤس رومی کے بیٹے ہیں, چاہے جا کر تمہیں اتنا مال دیں گے کہ خوش ہو جاؤ گے. امیر حمزہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لشکر میں شامل ہو گئے. تب دربند کامیاب باب نزدیک آیا جب دربند کامیاب باب نزدیک آیا تو حمزہ نے کندس دیوانے سے کہا کہ شہر میں جاؤ اور سرائے میں ٹھہرنے کی جگہ تلاش کرو. کندس شہر کے اندر پہنچا, ایک اچھی سی سرائے تلاش کی مگر سرائے کے مالک نے کہا کوئی جگہ خالی نہیں, سرائے مسافروں سے بھر چکے. یہ سن کر کندس تیش میں آ گیا, مسافروں کو مار مار کر وہاں سے نکال دیا. سرائے کا مالک بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا. اس اثنا میں امیر حمزہ بھی شہر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ہر طرف ہنگامہ برپا ہے. پوچھا کہ کیا آفت آ گئی. کسی نے بتایا کہ ایک سیاہ فام شخص سرائے میں آیا اور مسافروں کو مار مار کر نکال رہا ہے. حمزہ سمجھ گئے کہ شخص کندس دیوانے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. فوراً سرائے کا رخ کیا, دیکھا کہ دیوانہ سرائے کے صحن میں بیٹھا ہے. امیر کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, تشریف لائیے میرے آقا, پوری سرائے آپ کے لیے حاضر ہے, خدا تجھ سے سمجھے. حمزہ نے ناراض ہو کر کہا, میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ مسافروں کو مار مار کر نکال یہاں سے بھگا دے. اب فوراً جا اور ان سب کو لے کر آ جنہیں تو نے یہاں سے نکالا ہے, اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. شام کے وقت آصف اور الیاس بھی اسی سرائے میں آئے اور امیر حمزہ کو پہچان کر صاحب سلامت کی. پھر آصف نے کہا, اے سعد شامی, ہم تجھے اپنے باپ کے پاس لے چلتے ہیں, امید ہے کہ تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. حمزہ اس کے ساتھ چلے. قاؤس رومی کے دربار میں داخل ہوئے اور ایک عالی شان فولادی کرسی پر جا بیٹھے. قاؤس رومی نے پریشان ہو کر حمزہ سے کہا, نادان, تیری موت آئی ہے کہ اس کرسی پر بیٹھا ہے؟ یہ فولاد پنجاکش کی کرسی ہے, بہتر یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اٹھ جاؤ ورنہ وہ مار مار کر تیری ہڈیاں سرما کر دے گا. امیر حمزہ مسکرائے اور کہا, اے بادشاہ, میں نے اپنی زندگی میں بہت سے فولاد پنجاکش دیکھے ہیں, اب تو میں اس کرسی سے ہرگز نہ اٹھوں گا. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دیوزاد دربار میں داخل ہوا. اس کا بدن شیشے کی مانند چمک رہا تھا اور شیر کی کھال کندھے پر رکھی ہوئی تھی. اپنی کرسی پر ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھ کر بادل کی طرح گرج کر بولا, یہ گستاخ نابکار کون ہے؟ اسے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کرسی کس کی ہے؟ اے فولاد پنجاکش, زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں, تجھے اپنی قوت کا زام ہے تو آ اور مجھ سے پنجہ ملا. تب فولاد پنجاکش دوسری کرسی پر بیٹھا اور امیر حمزہ سے پنجہ آزمائی کرنے لگا. کئی گھنٹے تک دونوں پنجے لڑاتے رہے. آئے حمزہ نے ایسا زور کیا کہ فولاد کی ایک انگلی ٹوٹ گئی اور وہ درد سے چلانے لگا. تب امیر حمزہ نے اس سے کہا, اب تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس کرسی پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں. بے شک, قاؤس رومی نے جواب دیا اور فولاد پنجاکش کو حکم دیا کہ سعد شامی کے قدموں کو بوسا دے اور اسی اطاعت قبول کرے. فولاد نے سچے دل سے امیر حمزہ کی اطاعت کا اقرار کیا. پھر حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور اس کی کرسی اسی کو سونپ دی. یہ دیکھ کر درباریوں نے آفرین کے نعرے لگائے. پورے شہر میں گل مچ گیا کہ سعد شامی نام کے ایک نوجوان نے فولاد پنجاکش کی انگلی توڑ ڈالی ہے. قاؤس رومی اور اس کے بیٹے شہزادہ آصف اور شہزادہ الیاس نے امیر حمزہ کی عالیشان اور سجے سجائے مکان میں ٹھہرایا اور بہت سے لونڈی غلام خدمت کو عطا کیے. حمزہ نے کندس دیوانی کو اپنے مکان کو چوکیدار مقرر کیا اور سمجھایا کہ اب دیوانہ پن چھوڑ کر آدمی بن جائے. مرزوق فرنگی سے جنگ. ایک دن صبح سویرے امیر حمزہ نئی پوشاک پہن کر قاؤس نومی کے دربار میں آئے. اس نے بڑی تعظیم سے اپنے قریب بٹھایا, فولاد پنجاکش بھی گردن جھکائے آیا اور امیر حمزہ کے قدموں میں جا بیٹھا. اچانک ہرکاروں نے خبر دی کہ مرزوق فرنگی کا ایک جنرل دولائے فرنگی 5000 سپاہی کو لے کر شہر بنا کے دروازے پر اترا ہے اور 19 فرنگی مرزوق کا ہاتھ لیے ہوئے آتا ہے. اتنے میں شور مچا اور 19 فرنگی سامنے آیا. काउस रूमी को सलाम किया और कुर्सी पर बैठने के बाद मरजूक का हाथ बादशाह को दिया। काउस ने हाथ पढ़ा, उसमें लिखा था, ए काउस रूमी, तुझको मालूम है कि मेरा बेटा कपितान फिरंगी तेरी बेटी अतलस फोर्स से शादी करना चाहता है। बेहतर है कि अतलस फोर्स को जल सवार करा के दुलाए फिरंगी के हमरा रवाना कर। जहेज वगैरह की कुछ फिक्र न करना, मैं इसकी शादी यहाँ बड़ी धूमधाम से खुद करूंगा। और तुमको फहर करना चाहिए कि मरजूक फिरंगी ने अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता तलब किया है। अब देर न करो और मलिका अतलस फोर्स को फौरन रवाना करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा जो आज तक किसी को ना दी होगी। काउस रूमी ने हाथ पढ़ा तो होफ से उसका कलेजा बैठने लगा। वो मरजूक फिरंगी की ताकत से अच्छी तरह आगा था। इनकार की सूरत में वो दरबंद कामयाब की ईंट से ईंट बजा देगा। आखिर उसने फैसला किया कि अतलस फोर्स को दुलाए फिरंगी के साथ भेज देना चाहिए। अमीर हमजा काउस रूमी के चेहरे का उतार चढ़ाव गौर से देख रहे थे। समझ गया कि जरूर कोई खास बात है। वो अपनी जगह से उठे और काउस के करीब जाकर कहा, अगर कोई हर्ज ना हो तो यह हाथ मुझे दिखा दीजिए। काउस ने चुपचाप वो हाथ अमीर के हाथ में से ले लिया, मैं दे दिया। अमीर हमजा ने मजमून पढ़ा तो गुस्से से चेहरा अंगारे की तरह लाल हो गया। उन्होंने वो हाथ पुरसे कर दिया। ये देखकर अनीस फिरंगी तैश में आकर बोला, ऐ बदबख्त, तूने गजब किया कि मरजूक का हाथ फाड़ कर फेंक दिया। अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उसने अपनी कमर से हंजर निकाला और अमीर हमजा की तरफ फेंका। करीब था कि वो हंजर हमजा के सीने में पेस्ट हो कि उन्होंने वार हाली दिया। फिर आगे बढ़कर एक तमाचा जोर से अनीस फिरंगी के गाल पर रसीद किया कि उसके गर्दन फिर गई, तड़प कर गिरा और गिरते ही मर गया। ये देखकर उसके साथ आने वाले चार फिरंगी गुलामों ने हमजा पर हमला किया, मगर अमीर ने एक एक करके इन चारों को खून में नहलाया। आखिर एक गुलाम वहां से भागे और अपने लश्कर में जाकर दुलाए फिरंगी से सब हाल कहा। उसे सख्त गुस्सा आया। इसी वक्त तिब्बल ने जंग बजाने का हुक्म दिया। उधर हरकारों ने काउस रूमी तक खबर पहुंचाई कि दुलाए फिरंगी हमला कर रहा है। तब काउस ने अमीर हमजा से कहा, ऐ साद शामी, तूने ये क्या गजब किया कि अनीस फिरंगी और उसके गुलामों को मारा। अब अजाब आया चाहता है, दुलाए फिरंगी कत्ले आम करेगा और खुदा की बेगुनाह मखलूक ना हक मारी जाएगी। आप बिल्कुल ना घबराइए, अमीर हमजा ने कहा, दुलाए फिरंगी और उसके आका मरजूक में से मैं निबट लूंगा। बस रात भर जंग की तैयारी हुई और सुबह को अमीर हमजा काउस रूमी की छोटी सी फौज लेकर मैदान जंग में आए। दुलाए फिरंगी भी तैयार था और अपनी फौज की सफ़े बना रहा था। आसिफ और इलास ने भी अपने बाप से कहा कि यह हिलाफ़े मुरव्वत है कि सात शामी अकेला लड़े, हम भी उसके दाएं बाएं खड़े होंगे। काउस ने दोनों शहजादों को इजाजत दे दी और वो घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में गए। एक दुलाए फिरंगी के चंद नकीब नमदार हुए और उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, जिस शख्स को मौत की आरजू हो वो मैदान में निकले और अर्जत का मुकाबला करे। इस ऐलान के साथ ही दुलाए फिरंगी के लश्कर में से एक कदावर जवान सुरंग के घोड़े पर सवार मैदान में आया। सर से पांव तक उसका जिस्म फौलाद की जरा में छुपा हुआ था और हाथ में एक फुट लंबा निजा था। तब फौलाद पंजा कर हमजा से इजाजत लेकर अर्जक के मुकाबले में आया। अर्जक ने घोड़ा दौड़ाकर नेजे से हमला किया। नेजे की अनी फौलाद पंजाकश के सर को छू गई और खून बहने लगा। ये देखकर फौलाद गुस्से से तप गया और तलवार निकालकर ऐसे जबरदस्त वार किया कि अर्जक का बदन हरबूजे की फांक बनकर कट गया और वो एक खोलनाक सीख के साथ जमीन पर गिरा। अर्जक के गिरते ही तो मां फिरंगी मैदान में आया। उधर से कंदस दीवाना झूमता हुआ उसके मुकाबले में चला तो मास ने तलवार से हमला किया। कंदस ने ढाल पर वार रोका और फिर कई मनवजनी तलवार तो मास के सर पर इस जोर से दे मारी कि उसका भेजा खोपड़ी से बाहर निकल गया। इतने में तीन फिरंगी गालियां बकते हुए मैदान में आई। ये तीनों तो मास के सगे भाई थे। कंदस दीवाने ने एक एक करके तीनों को ठिकाने लगाया। अब तो दुलाए फिरंगी की फौज में दहशत फैल गई और उसने भागने का इरादा किया। ये देखकर दुलाए फिरंगी ने अपने सिपाहियों को डांटा और कहा, अगर किसी ने मैदान छोड़कर भागने की कोशिश की तो जनो बच्चा को लहू में बुलवा दूंगा। अब तमाशा देखो, मैं अभी इस दीवाने को गिरफ्तार करके लाता हूँ। दुलाए फिरंगी नहायत अय्यार आदमी था। उसने सोचा लड़ने भिड़ने से काम नहीं चलेगा, दीवाने को गिरफ्तार करने के लिए कोई तदबीर करनी चाहिए। वो एक कमन लेकर मैदान में आया और अपने घोड़े को कंदस के इर्द गिर्द चक्कर देने लगा। कंदस इस हरकत पर कहकर लगाने लगा। उसे बेखबर पाकर यकायक दुलाए फिरंगी ने कमन फेंकी और दीवाने को इसमें जकड़ कर घसीटता हुआ अपने लश्कर में ले गया। उसकी फौज ने खुशी से नारे लगाए। اب آصف اور الیاس نے میدان میں جانا چاہا لیکن امیر حمزہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ قندس میرا غلام تھا، مجھے اس کو پکڑے جانے کا بڑا صدمہ ہے، جب تک اسے قید سے رہا نہ کراؤں گا مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ اتنے میں دلائے فرنگی پھر نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، جس سے بہادری کا دعویٰ ہے وہ میرے سامنے آئے، دم کے دم میں چوہے کی طرح پکڑ کر اپنے لشکر میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اسی وقت اپنا گھوڑا بڑھایا اور اس شان سے میدان میں جنگ میں نکلے کہ دوست دشمن سب نے واہ واہ کی۔ دلائے فرنگی کے دل پر ہیبت طاری ہوئی اور وہ امیر حمزہ سے کہنے لگا، اے نوجوان تو کون ہے اور تو نے یہ گھوڑا اور ہتھیار کہاں سے ہتھیائے؟ اے بے ایمان فرنگی، میں تیرے بےحودہ سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا، تجھے بہادری کا دعویٰ ہے تو کوئی ثبوت پیش کر۔ اس ان کو دلائے فرنگی نے اپنا گھوڑا اٹھایا اور امیر حمزہ کے گرد تیزی سے چکر کاٹنے لگا، پھر موقع پا کر اس نے کمن پھینکی لیکن امیر حمزہ نے کمن پکڑ لی اور ایسا جھٹکا دیا کہ دلائے فرنگی اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کی ناک کان سے لہو جاری ہو گیا۔ وہ واپس اپنے لشکر میں بھاگنا چاہتا تھا کہ امیر حمزہ کی تلوار بجلی کی طرح اس کے اوپر پڑی اور اس کا ناپاک جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ آصف اور الیاس کے لشکر نے خوشی کے نعرے لگائے، پھر انہوں نے فرنگیوں پر حملہ کر دیا، دونوں طرف سے تلوار چلنے لگی، سر دڑا دڑ کی بازی لگ گئی، ایسی گمسان کی جنگ ہوئی کہ آسمان کی آنکھ نے اس کا نظارہ پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔